الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذرياته اللہ تعالی شانہ نے ہماری کامیابی ایمان اور اعمال صالحہ میں رکھی ہے. جو ایمان لائے گا اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا اہتمام کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے اللہ تعالی شانہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائیں گے, یعنی انہیں اس دنیا میں محبوبیت عطا فرمائیں گے. اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے, نیک اعمال کیے, لهم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. ایمان اور اعمال صالحہ ہے تو دنیا میں حق تعالی شانہ ایسے لوگوں کے لیے محبت کے اسباب پیدا فرمائیں گے. ایسے لوگ دوسرے لوگوں کی نظروں میں محبوب ہو جائیں گے. اس لیے کہ جو ایمان لاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے, اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہو جاتی ہے, وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اور جو بھی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے وہ کل کائنات کا محبوب ہو جاتا ہے. اذا احب اللہ عبدا نادا جبریل, جب اللہ تعالی شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبریل کو ندا دیتے ہیں, انی احب فلانا فاحببه, میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو. اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائیوں, کہ اللہ تعالی شانہ محبت فرماتے ہیں ایسے بندے سے جو ایمان لاتا ہے اور اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے, اور پھر حضرت جبریل امین کو ندا دیتے ہیں اور اس کے نام کا تذکرہ فرماتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالی شانہ تذکرہ فرمائے کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو. فیحبہ جبریل, بس اعلان ہوتا ہے کہ جبریل بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد حق تعالی شانہ کے حکم سے آسمان کی مخلوق کے سامنے حضرت جبریل اعلان فرماتے ہیں, یعنی ایسا اعلان ہوتا ہے کہ آسمانوں میں رہنے والی ہر مخلوق اس اعلان کو سنتی ہے. یعنی حضرت جبریل آسمان میں رہنے والے تمام لوگوں کے سامنے اس شخص کا نام لے کر اعلان فرماتے ہیں. ان اللہ یحب فلانا فاحبوه, اللہ تعالی شانہ اپنے فلاں بندے سے محبت فرماتے ہیں تم سب بھی اس سے محبت کرو. فیحبہ اہل السماء, بس اہل سما آسمان والے سب اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایمان اور اعمال صالحہ کا اثر یہ ہے کہ سب سے پہلے ایسے بندے سے اللہ محبت فرماتے ہیں, اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت جبریل, اس کے بعد تمام آسمان والے, اور اس کے بعد نمبر آتا ہے زمین والوں کا. فَيُوذَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ, پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھی جاتی ہے, قبولیت رکھی جاتی ہے, اور زمین میں رہنے والے بھی سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اپنے بھی محبت کرتے ہیں, پرائے بھی. حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جو اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہے, مگر اس کا مضمون یہ ہے کہ مجذوب کا قائل ہر شخص ہے, اپنا بھی اور پرایا بھی, مگر کوئی زبان سے قائل ہے اور کوئی دل سے قائل ہے. مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو دل سے بھی چاہتے ہیں اور اس کا زبان سے اظہار بھی کرتے ہیں, اور بعض وہ ہیں کہ حسد کے شکار ہیں, کوئی دوسری رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے زبان سے اعتراف نہیں کر پاتی مگر دل میں محبت وہ بھی پاتے ہیں, اپنے بھی محبت کرتے ہیں پرائے بھی. جب اللہ کے یہاں سے محبت کے فیصلے ہوتے ہیں تو کون ہے جو اس محبت کو دل سے روک سکتا ہے؟ تو یہ جو محبوبیت نصیب ہوئی کس بنیاد پر؟ ایمان اور عمل صالح. ان ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کریں گے مخلوق کے دل میں. اور آخرت میں جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے, نیک اعمال کیے, لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. آخرت میں بھی کامیابی, دنیا میں بھی عزت, آخرت میں بھی عزت, دنیا میں بھی کامیابی, آخرت میں بھی کامیابی, دنیا میں رفعت, آخرت میں بھی رفعت, دنیا میں عظمت, آخرت میں بھی عظمت, دنیا میں محبوبیت, آخرت میں بھی محبوبیت, دنیا میں راحت, آخرت میں بھی راحت, دنیا میں سکون, آخرت میں بھی سکون, دنیا میں چین اور اطمینان, آخرت میں بھی چین اور اطمینان, دنیا میں خوش, آخرت میں بھی خوش. اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے, میں اسے دنیا کی اور آخرت کی کامیابی دوں گا, چاہے اسباب دے کر یا بغیر اسباب سے. چاہے اسباب دے کر یا بغیر اسباب سے, مگر کامیابی دوں گا. اور دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ سکون. ایک شخص صحت مند ہے مگر سکون نہیں, تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ چونکہ میں صحت مند ہوں اس لیے کامیاب. ایک شخص مالدار ہے مگر سکون نہیں, وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں کامیاب. ایک شخص کی اولاد ہے مگر سکون نہیں, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کامیاب. ایک شخص امتحان میں پاس ہوتا ہے, بی اے کر لیتا ہے, ایم اے کر لیتا ہے, پی ایچ ڈی کر لیتا ہے, بہترین نوکری مل جاتی ہے, پروموشن کے بعد پروموشن, مگر کسی وجہ سے سکون نہیں, وہ اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھے گا. تو کامیابی سکون کا نام ہے. تو اللہ تعالی شانہ کا ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ ہوں گے تو پی ایچ ڈی کے ساتھ سکون دوں گا, اور ایمان اور اعمال صالحہ ہوں گے تو پی ایچ ڈی کے بغیر اناڑی اور ان پڑھ کو بھی سکون دوں گا. ایمان اور اعمال صالحہ ہوں گے تو اس کو بھی سکون دوں گا جس نے عمدہ غذا سے اپنے پیٹ بھرا ہے, اور ایمان اور اعمال صالحہ ہوں گے تو اسے بھی سکون دوں گا جو تین دن سے بھوکا ہے. ایمان اور اعمال صالحہ ہوں گے تو اسے بھی سکون دوں گا جس کے دس بیٹے ہیں, دس بیٹیاں ہیں, اور ایمان اور اعمال صالحہ ہوں گے تو اسے بھی سکون دوں گا جس کی اولاد نہیں ہے یا اولاد ہے مگر یکے بعد دیگرے آخرت میں جا رہی ہے بچپن ہی میں, اسے بھی سکون دوں گا. سکون کا مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے, اور سکون ہی کا نام کامیابی ہے. ایک شخص کو آپ اکانومی کلاس میں بٹھا دو ایروپلین میں اور 20 گھنٹے کا سفر ہو اور وہ سکون کے ساتھ سفر کر لیتا ہے, کوئی پریشانی, کوئی تکلیف, کوئی بے قراری, بے سکونی نہیں ہے, تو ایئرپورٹ پہ اتر کر کہے گا کہ سفر بہت اچھا رہا. اور کسی کو آپ کلب کلاس میں, فرسٹ کلاس میں بٹھا دو اور 2 گھنٹے کا سفر ہے مگر کسی وجہ سے بے قراری اور بے سکونی ہے, یا تو بیوی کی فکر میں ہے, بچوں کی فکر میں ہے, یا خود کسی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے, اور اس سے آپ پوچھیں گے کہ سفر کیسا رہا, تو کہ میں پوچھو ہی مت. کامیابی سکون کا نام ہے, اور ناکامی بے سکونی کا نام ہے. تو اللہ تعالی شانہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ ایمان ہے اور عمل صالح ہے تو دنیا میں سکون کے اسباب کے ہوتے ہوئے بھی سکون دوں گا اور سکون کے اسباب کے نہ ہونے کے باوجود بھی سکون دوں گا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں ڈالے گئے سبب بے سکونی کا, مگر فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے سب سے زیادہ سکون والے وہی لمحات تھے جن لمحات میں میں آگ میں تھا. تو آگ جو ہے وہ بے سکونی کا سبب ہے, مگر اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکون ملا اور سب سے زیادہ سکون. اللہ مجھے بھی اور آپ سب دوستوں کو بھی یہ سمجھ عطا فرمائے کہ کامیابی سکون کا نام ہے اور ناکامی بے سکونی کا نام ہے. بی ایم ڈبلیو کا حاصل ہو جانا, مرسیڈیز کا حاصل ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے, لکھ پتی ہو جانا یہ کامیابی نہیں, اولاد والا ہونا یہ کامیابی نہیں, پی ایچ ڈی ایم اے کر لینا یہ کامیابی نہیں, کسی بہت بڑی مسجد کا خطیب اور امام ہو جانا یہ کامیابی نہیں, کسی ملک کا وزیر اعظم ہو جانا یہ کامیابی نہیں, اس دنیا میں ساری خواہشات کا پورا ہو جانا یہ کامیابی نہیں. کامیابی سکون کا نام ہے, سکون. کامیابی سکون کا نام ہے اور ناکامی بے سکونی کا نام. ایمان ہے, عمل صالح ہے تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ سکون دوں گا, چاہے سکون کے اسباب ہوں یا نہ ہو. اور ایمان اور عمل صالحہ نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں. اگر میں آزمانا چاہوں تو شاید سکون دے دوں, آزمانا چاہوں تو شاید سکون دے دوں, یا چانس دینا چاہوں کہ شاید نافرمانی کے باوجود بھی سکون دوں گا تو میری طرف جھکے گا, یا غفلت میں ڈالنا چاہوں, استدراج کا معاملہ کرنا چاہوں کہ اور زیادہ گناہ کرتا رہے تو سکون دے دوں, تو ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو اگر چاہوں گا تو سکون دے دوں گا, اور اگر نہیں چاہوں گا تو تمام اسباب کے ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں مل سکے گا. گولیوں پر گولی کھائے گا مگر نیند نہیں آئے گی, تو ہمارا گول, ہمارا ٹارگیٹ, ہمارا ہدف کیا ہے, آبجیکٹو کیا ہے, ایمان اور عمل صالح. بس ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه, بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ میری مخلوق میں سب سے اچھے ہیں, وہ مخلوق میں بہترین لوگ ہیں. جزاؤهم عند ربهم, ان کا بدلہ ان کے پروردگار کے یہاں, جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی, ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی. اس ایمان کی حفاظت ہو اور اعمال صالحہ کا اہتمام ہو. ایمان ہے, اعمال صالحہ ہے. دیکھو ایمان نہیں تو سب کچھ گیا, اگر ایمان نہیں تو سب کچھ گیا, دنیا بھی گئی آخرت بھی. ایمان ہے اور عمل صالح بھی ہے تو سب کچھ حاصل ہو گیا, دنیا بھی اور آخرت بھی. ایمان بھی ہے اور عمل صالحہ بھی ہے تو سب کچھ حاصل ہو گیا. پھر سیر ہونے میں اور بھوکا رہنے میں کوئی فرق نہیں ہے, پھر پیاسا رہنے میں اور سیرابی میں کوئی فرق نہیں, پھر عزت میں اور ذلت میں کوئی فرق نہیں, پھر نفع نقصان میں کوئی فرق نہیں, پھر بیماری اور تندرستی میں کوئی فرق نہیں. ایمان اور عمل صالحہ اگر ہے تو, اور ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے, ایمان ہے عمل صالح نہیں, تو یہ گرے ایریا ہے. گرے ایریا کس وقت کیا ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. ایمان نہیں ہے تو سب کچھ گیا, دنیا بھی آخرت بھی. ایمان اور عمل صالح ہے تو سب کچھ محفوظ, دنیا بھی آخرت بھی. ایمان ہے اور عمل صالح نہیں تو خطرہ. کس وقت سکون چھن جائے کچھ کہہ نہیں سکتے. موت کے وقت ایمان محفوظ رہتا ہے یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے, کوئی گارنٹی نہیں. قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. نامے عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. جہنم سے بچ کر سیدھے جنت میں جا سکیں گے یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. ایک نہ ایک دن جنت میں جائیں گے ایمان کی وجہ سے, مگر جنت میں جانے سے پہلے جتنی منزلیں ہیں وہ ساری منزلیں خطرے سے پور, خطرہ ہی خطرہ. تو ایمان کے لیے, کامیابی کے لیے ایمان اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ بہت ضروری ہے. اب اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں؟ اعمال صالحہ کے دو درجے ہیں. اعمال صالحہ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ہم زنا سے بچیں, ہم شراب سے بچیں, ہم فلم دیکھنے سے بچیں, ہم میوزک سننے سے بچیں, موسیقی سے بچیں, گانے بجانے سے بچیں, قوالی سے بچیں, ڈرگ سے بچیں, نشاور چیز سے بچیں, بے پردگی سے بچیں, عورتوں کو دیکھنے سے بچیں, عورتیں مردوں کو دیکھنے سے بچیں, جوا کھیلنے سے, لاٹری کھیلنے سے بچیں, اسراف اور فضول خرچی سے بچیں, بخل سے بچیں, سود اور انٹرسٹ لینے سے دینے سے بچیں, مورگیج سے بچیں, ماں باپ کی نافرمانی سے بچیں, کسی کو ستانے سے, کسی پر ظلم کرنے سے بچیں. یہ سب عمل صالح ہے. نماز چھوڑنے سے بچیں, زکوٰۃ, حج اور روزے کو چھوڑنے سے بچیں. یہ عمل صالحہ کی پہلی, عمل صالحہ کی پہلی کیٹیگری ہے جو کہ ضروری ہے کہ ہم ہر اس کام سے بچیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اس میں فرض آ گیا کہ ہم فرض چھوڑنے سے بچیں, اس لیے کہ فرض چھوڑنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ہم واجب چھوڑنے سے بچیں, اس لیے کہ واجب چھوڑنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ہم سنت موکدہ چھوڑنے سے بچیں, اس لیے کہ سنت موکدہ چھوڑنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ہم حرام کام کرنے سے بچیں, اس لیے کہ حرام کام کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور ہم مکروہ تحریمی کرنے سے بچیں, اس لیے کہ مکروہ تحریمی کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ये आमाल सालिहा गुड डीज नेक आमाल का पहला लेवल है, पहला दर्जा है जो कि जरूरी है। और आमाल सालिहा का दूसरा दर्जा क्या है, आमाल सालिहा का दूसरा दर्जा यह है कि हम हर उस काम को करें जिसको छोड़ने से अल्लाह नाराज तो नहीं होता मगर करने से खुश होता है। पहला दर्जा क्या है, हम हर उस काम को करें जिस काम को न करने से अल्लाह नाराज होता है, और दूसरा हर उस काम को करें जिसे न करने से अल्लाह नाराज नहीं होता मगर करेंगे तो खुश होगा। सुन्नत गैर मुअक्कदा, अगर छोड़ेंगे तो अल्लाह नाराज नहीं होगा मगर करेंगे तो खुश होगा। दूसरी सुन्नतें खाने की, पीने की, सोने की, अगर आप छोड़ देंगे तो अल्लाह नाराज नहीं होगा। बैठकर पानी पीने के बजाय खड़े खड़े पानी पी लिया, अल्लाह नाराज नहीं हुआ मगर बैठकर पीते तो अल्लाह खुश होता। टेबल कुर्सी पर बैठकर खाना खा लिया, अल्लाह नाराज नहीं हुआ मगर जमीन पर बैठकर खाते दस्तरखान बिछाकर तो अल्लाह खुश होता। मस्जिद में आने से पहले खुशबू नहीं लगाई, जुमा के दिन खुशबू नहीं लगाई, अल्लाह नाराज नहीं होगा मगर अगर लगा देते सुन्नत समझ कर तो अल्लाह खुश होता। एक मुसलमान रास्ते में मिला, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम ना करते अल्लाह नाराज ना होता मगर कर दे तो अल्लाह खुश होता। तो सुन्नत गैर मुअक्कदा, आम सुन्नतें, मुस्तहब्बात और नवाफिल। इशराक की नमाज न पढ़ते अल्लाह नाराज ना होता मगर पढ़ लेते अल्लाह खुश होता। तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ेंगे अल्लाह नाराज नहीं होगा मगर अगर पढ़ते तो खुश होता। सौ मरतबा कलिमा तैयबा न पढ़े तो अल्लाह नाराज नहीं होगा मगर पढ़ेंगे तो अल्लाह खुश होगा। तो अब तीन किस्म के बंदे हमारे सामने हो गए, कामयाब बंदे। एक तो वो जिनके पास सिर्फ ईमान है, ये बंदा अगर किसी तरह ईमान आखिरत में ले जाएगा तो सजा भुगत कर भी किसी न किसी दिन कामयाब होकर जन्नत में जाएगा मगर ये बहुत खतरे में है, आमाले सालिया नहीं है। तो ये जब तक मोमिन रहता है तो कामयाबी के इम्कानात हैं कि किसी न किसी दिन जन्नत में जाएगा मगर कुछ कह नहीं सकते। आमाले सालिहा की कमी की वजह से या बुराइयों के बढ़ जाने की वजह से ईमान खो सकता है दुनिया में। हजरत हकीम उल उम्मत थानवी नबर अल्लाह उमर कदहू ने एक वाकया नकल किया है कि एक मुअज्जिन थे मस्जिद के, वो मीनारे पे चढ़े अजान कहने के लिए तो नजर पड़ गई मस्जिद के मीनारे से एक खूबसूरत लड़की पर। ये जो बार बार कहा जाता है कि गुनाहों से अपने आप को बचाओ, गुनाहों से अपने आप को बचाओ, गुनाहों से अपने आप को बचाओ, क्यों? इसलिए कि कभी कभी कोई गुनाह रूहानियत के लिए और ईमान के लिए सम्मे कातिल होता है, वो ईमान को ले लेता है, एक गुना ईमान को ले लेता है। अल्लाह हमें पनाह अता फरमाए। नजर पड़ गई, नजर पड़ गई, खूबसूरत लड़की भाग गई जी को, मोहब्बत पेवस्त हो गई। खुले मकानात होते हैं, ऊपर मीनारे से नीचे देखा, लड़की पे नजर पड़ गई, दिल में मोहब्बत उतर गई, कोशिश की होगी उस मोहब्बत को निकालने की मगर नहीं कर सके, तो जाकर के मुलाकात की उसके बाप से और कहा कि मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता हूं। तो बाप ने कहा कि मजहब में अगर तब्दीली करने के लिए तुम तैयार हो तो मैं फिर कुछ सोचू अपनी बेटी के निकाह के बारे में। تیار ہو گئے مسجد کے مؤذن جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المؤذنون یوم القیامت اطولهم اعناقا, کہ مؤذنین کی قیامت کے دن گردنیں سب سے اونچی ہوں گی, گردنیں سب سے اونچی ہوں گی. ایک محاورہ ہے عربی زبان کا, جب کہتے ہیں کہ یہ بہت اونچی گردن والا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی گردن اونٹ جیسی لمبی ہے, اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بہت عزت والا ہے, اونچے مرتبے والا ہے. تو مؤذنین قیامت کے دن بہت اونچے مرتبے والے ہوں گے. اور بعض محدثین نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دوسروں کے بنسبت ایسے اونچے اونچے ممبروں پر بٹھایا جائے گا کہ ان کی گردنیں دوسروں سے اوپر ہوں گی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اذان کہنے کے لیے ذمہ داری دی گئی تھی یہ اعزاز تھا, اعزاز. آج کل ہمارے یہاں جو مؤذن کا ایک تصور ہے کہ سب سے گھٹیا جو بستی میں ہے اسے مؤذن بنا دو. ہمارے یہاں انڈیا میں بھی یہی رواج ہے, افریقہ کے ملکوں میں بھی یہی رواج ہے. تو جہاں جہاں میں جاتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی کیئر ٹیکر کو آپ مؤذن کہتے ہیں, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کیئر ٹیکر صفائی کرنے والے کو مؤذن کہتے ہیں آپ, یعنی جس کو مسجد کی صفائی کی, بیت الخلا کی صفائی کی, باتھ روم کی صفائی کی, گٹر کی صفائی کی ذمہ داری دی جائے تو اس کے جاب ڈسکرپشن کے اندر ان سارے کاموں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اذان کہنے کا اور اقامت کہنے کا. یعنی سارے گھٹیا قسم کے کام ان میں اذان بھی کہو اور اقامت بھی کہو. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی اذان اور اقامت کو اس جاب سے الگ کرو. کسی کو اگر تنخواہ دے کر مؤذن رکھنا ہے تو تنخواہ کم دو, مگر اس کا کام صرف اذان کہنے کا ہو, بیت الخلا صاف کرنے کا نہیں. کسی سرجری کے اندر وہ ڈاکٹر بھی ہو اور بیت الخلا بھی صاف کرے. کسی ہاسپٹل کے اندر سرجن بھی ہے اور وہی بیت الخلا بھی صاف کرے. اور پھر وہ ہے خادم مسجد یا خادم مدرسہ, ٹائٹل دیا جاتا ہے مؤذن کا, اور ہر شخص اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ اس قسم کے ملکوں میں ایک شریف آدمی اذان کہنا حد کے عزت سمجھتا ہے کہ نہ بھائی آپ اذان کہو, اگر مؤذن نہ ہو آپ کہیے, آپ کہیے, آپ کہیے, آپ کہیے. اسی لیے ان کے تصور میں وہ بیت الخلا کو صاف کرنے والا آتا ہے. تو ایسے ملکوں میں جب بھی میرا جانا ہوتا ہے, موقع ملتا ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی اس کو الگ کرو, جیسے امام ہے مؤذن مقرر کرو, یا جیسے ہمارے یہاں انگلینڈ میں مفت میں لوگ اذان کہتے ہیں, مفت میں لوگ اذان کہتے ہیں. جب مسجد نور کی ذمہ داری ہمارے سر پر آئی تو اس چیز کا ہمیں احساس تھا. تو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہم ائمہ کو لے آئے اذان کے لیے کہ جس امام کی ذمہ داری ہے نماز پڑھانے کی وہ اذان کہے. یعنی یہ کوئی ان پر پابندی ہم نے نہیں لگائی, مشورہ کر کے کہ اذان کی عظمت کو بڑھانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو اس وقت بھی ہماری مسجد نور میں علماء اذان کہتے ہیں. علماء مفتی ابراہیم صاحب کہتے ہیں, مولانا ایاز صاحب کہتے ہیں, مولانا عمران ہشام صاحب کہتے ہیں, مولانا یاسین صاحب کہتے ہیں, علماء اذان کہتے ہیں. علماء اب لوگوں کے دلوں میں اذان کی عظمت پیدا ہوئی کہ اوہو اذان بھی اونچی چیز ہے, اسی لیے علماء اذان کہتے ہیں. یعنی اذان ایسی گری ہوئی چیز ہے کہ شروع شروع میں مسجد نور میں ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں ایک مہمان کو لے کر کے آیا تھا آج مسجد نور میں, تو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں مولانا اسماعیل صاحب, وہ اذان کہہ رہے تھے. تو کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ مولانا کے بھائی ہیں, تو کہا کہ جب مسجد سے ہم باہر نکلے تو گاڑی میں بیٹھ کر کے کہا کہ مولانا کے بھائی اور اذان کہہ رہے تھے. یعنی رونے کا مقام ہے کہ نہیں, کہ ان کو اس بات پر تعجب ہوا کہ بھیا مولانا کے بھائی اور اس مسجد کے اندر نعوذ باللہ اتنا گھٹیا کام کر رہے تھے, مولانا کے بھائی اور اذان کہہ رہے تھے. تو مؤذن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن تھے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مؤذن تھے, اذان کہا کرتے تھے, حدیثوں میں آتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مؤذن تھے. تو مؤذن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ نیک صحبت نہیں ملتی, نیک صحبت نہیں ملتی, نیک صحبت نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں, ہمارے یہاں تو کوئی کسی بزرگ کا خلیفہ نہیں ہے, ہماری بستی میں تو کوئی شیخ نہیں ہے, تو ہم نیک صحبت کے لیے کہاں جائیں؟ کھیتی باڑی والے لوگ ہیں, کسان ہیں, صبح سے شام تک کام کرتے ہیں, سفر کر کے لاہور تک کیسے جائیں, سفر کر کے اسلام آباد تک کیسے جائیں؟ غریب لوگ صبح سے شام تک کھیتی باڑی. تو مؤذن کتنا اہم ہوتا ہے وہ میں بتلانا چاہتا ہوں. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نیک صحبت ہمیں نہیں ملتی, نیک لوگ نہیں ملتے. ارے تمہارے گاؤں میں, تمہاری بستی میں اگر کوئی شیخ نہیں ہے تو مؤذن ہے یا نہیں؟ اپنی مسجد کے مؤذن کی صحبت میں جا کے بیٹھا کرو, اتنا اونچا ہوتا ہے مؤذن, اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو بڑا آدمی اذان کہنے والا مگر گناہ کر لیا. پہلی نظر معاف تھی, یوں معاف کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی نظر جمائے, معاف کا مطلب یہ کہ اول وہلے میں جو نظر پڑ جاتی ہے تو نظر پڑ گئی اور اس عورت کی خوبصورتی کو دیکھ لیا اور فوراً یوں ہٹا لی, اس پر گناہ نہیں ہے. اب دوبارہ دیکھے گا تو گناہ ہے. یا یہ کہ نظر پڑ گئی اور نظر پڑنے کے بعد دیکھتا ہی رہا, یہ اب دوسری تیسری چوتھی نظر یہ اب ہو رہی ہے, تو ہٹائی نہیں نظر, گناہ کیا, دیکھتا رہا, وہ دل میں اتر گئی اور یہ گناہ اس کے لیے قاتل ہوا. زہر سم میں قاتل, مرتد ہو گیا, مرتد ہو گیا. دیکھو ایمان, اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی تھے مگر ایک عمل صالح چھوٹا, عمل صالح چھوٹا, یعنی نظر ہٹانا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکا. اور ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ دوسری بھی زندگی میں بد عملیاں ہوں جنہوں نے آ کر کے پکڑ لیا. بد عملیاں کسی نہ کسی وقت پکڑ لیتی ہے. ایک صاحب تھے, وہ دودھ میں پانی ملا ملا کر بیچتے تھے. ایک مرتبہ سیلاب آیا, اس سیلاب میں اس کی گائے بہہ گئی, تو بہت رویا دھویا, اس لیے کہ دیہاتوں میں گائے بھینس یہی کل پونجی ہوتی ہے, وہ اگر بہہ جاوے مر جاوے تو واقعی وہ تعزیت کا مستحق ہوتا ہے, گاؤں والے تعزیت کرتے ہیں اس کی. تو لوگ تعزیت کر رہے تھے, مسجد کے امام صاحب آئے اور کہنے لگے کہ بھائی بہت زیادہ رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جو کئی سالوں سے پانی جمع ہو رہا تھا وہ پانی بہا کر لے گیا, وہ جو دودھ میں پانی جمع ہو رہا تھا وہ پانی بہا کر کے لے گیا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اسی طرح کا ایک واقعہ حدیث شریف میں ملتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب اسی طرح دودھ میں پانی ملا کر بیچا کرتے تھے, بہت پیسے اکٹھے ہو گئے. پرانے زمانے میں درہم دینار کا بہت بڑا تھیلا یہاں دبا کر کے سفر کے لیے نکلے کہ میں دوسرے ملک میں جا کر بہت سارا سامان خرید کر لاؤں اور بیچوں, اب میں تاجر ہو گیا ہوں دودھ بیچ بیچ کر. ایک بندر پالا ہوا تھا, بندر, تو بندر کو الٹی سیدھی سوجتی رہتی ہے, تو وہ مستی میں آ گیا اور مستی میں آ کر کے وہ تھیلا یوں نکال دیا اس نے, نکال لیا اور بادبان پر چڑھ گیا سیل کے اوپر اوپر, اور اوپر جو ہے بیٹھا ہوا ہے اور کودتا ہے اچھلتا ہے. اب یہ نیچے بہت فکر مند کہ میری پوری زندگی کی کمائی اسے لے کر کے نکلا ہوں کہ تجارتی سامان خرید کر آؤں گا اور بڑا تاجر بنوں گا, اگر اس نے یہ تھیلی پانی میں ڈال دی تو. مگر اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی ہے انصاف, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہ تھیلا کھولا. حدیث شریف میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے, تھوڑی دیر کے بعد یہ تھیلا کھولا اور تھیلا کھولنے کے بعد اندر سے اس نے ایک سکہ نکالا اور یہ دیکھنے لگا اور دیکھ کر کے یوں کر کے سمندر میں پھینکا. اب یہ نیچے جل رہا ہے بےچارا, مگر کیا کرے, بہت منت مگر نہیں, دوسرا نکالا اور دوسرا نکال کر دیکھ کر کے اس پر نیچے پھینکا, تیسرا نکالا پانی میں, چوتھا نکالا اس کے اوپر, پانچواں نکالا پانی میں, چھٹا اس کے اوپر, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اصلی دودھ کی جو رقم تھی وہ اس کو مل گئی اور پانی کی رقم پانی میں چلی گئی. گناہ میرے بھائیوں پیچھا نہیں چھوڑیں گے, ہمارے جو گناہ ہیں ہماری جو نافرمانیاں ہیں یہ پیچھا کرتے رہیں گے, یہ خاموشی سے آ رہے ہیں. میری صحت بالکل ٹھیک ٹھاک, بیوی بچوں کی طرف سے بالکل مجھے اطمینان, تجارت بھی خوب اچھی جا رہی ہے, روزی روزگار بھی ٹھیک ٹھاک, عزت بھی, سب کچھ. نہیں, ہمیں پتا نہیں ہے کہ وہ پیچھے برے اعمال جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے, اور موقع کی تلاش میں ہے یا حکم کی تلاش میں ہے, اوپر سے حکم کی تلاش میں, اور یہ چھوڑیں گے نہیں, چھوڑیں گے نہیں, کسی نہ کسی وقت دبوچ لیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت ایمان ہی کو دبوچ لیں. اس لیے خوش فہمی سے نکلنے کی میرے بھائیو ضرورت ہے. خوش فہمی کیا ہے کہ میں عالم ہوں, مدرسے میں حدیث پڑھاتا ہوں, تفسیر پڑھاتا ہوں, قرآن پڑھاتا ہوں, اور جو گناہ ہو رہے ہیں اس کی طرف نظر ہی نہیں. میں مالدار ہوں, بہت خیرات کرتا ہوں, ریلیف کا بہت کام کر رہا ہوں, انڈیا جاتا ہوں, بنگلہ دیش جاتا ہوں, پاکستان جاتا ہوں, افریقہ جاتا ہوں, ریلیف کا کام بہت خیرات کرتا ہوں, مسجدیں بنواتا ہوں, برائیوں کی طرف بالکل نظر نہیں. میں ڈاکٹر ہوں, اور ڈاکٹر ہوں تو مریضوں کی خدمت اس سے بھی زیادہ کرتا ہوں جتنی مجھے کرنی چاہیے, اور اس کے علاوہ بھی فارغ اوقات میں جو بھی آتے ہیں میں میرے پروفیشن کے حساب سے تعاون کرتا ہوں, اور غریب آتے ہیں تو مفت میں علاج بھی کرتا ہوں. برائیوں کی طرف نظر نہیں جاتی. میں دعوت کے لیے جاتا ہوں, تبلیغ میں جاتا ہوں, 40 دن ہر سال, 4 مہینے جب بھی تقاضا آتا ہے 3 دن 2 گھنٹے کی ترتیب, اور گناہوں کی طرف نظر نہیں. عمرے پہ عمرہ, حج پہ حج, گناہوں کی طرف نظر نہیں. تلاوت بھی خوب, ذکر و اذکار, خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے, بار بار اپنے شیخ کی صحبت میں جاتا ہے, گناہوں کی طرف نظر نہیں. سب سے پہلی چیز جو ہر مومن کے ذہن میں رہنی چاہیے, ٹاپ آف دی لسٹ, وہ یہ ہے کہ میری زندگی میں ایسا کوئی کام باقی نہ رہے جس سے میرا اللہ ناراض رہتا ہے. چاہے وہ صوفی ہو, سلوکی ہو, مدرس ہو, مبلغ ہو, داعی ہو, محدث ہو, مفسر ہو, عام مومن ہو, خاص مومن ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, مرد ہو, عورت ہو, جو بھی ہو, مجھ سے ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو. فرض نہ چھوٹے, واجب نہ چھوٹے, فرض نہ چھوٹے, واجب نہ چھوٹے, سنہ موقعہ نہ چھوٹے, حرام کا ارتکاب نہ ہو, مکروہ تحریمی کا ارتکاب نہ ہو. یہ سب سے پہلی چیز ہے, ورنہ میرے بھائیو ہوگا یہ کہ ہم اللہ کو بھی راضی رکھنے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر شیطان بھی خوش ہے ساتھ,
اور شیطان کے خوش رہتے ہوئے اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایسا کوئی کام کرے جس سے شیطان خوش ہو اور اللہ بھی راضی رہے، نہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے زندگیوں کو گناہوں سے پاک کرنے کو مقصد بناؤ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صرف اگر ایمان ہے، ایمان تین قسم کے بندے ہو گئے. نمبر ایک ایمان، جس کے پاس صرف ایمان ہے، اعمال صالحہ نہیں، یا تو اعمال صالحہ بالکل نہیں یا کچھ اعمال صالحہ کچھ نہیں ہے. فرض پڑھتا بھی ہے چھوڑتا بھی ہے، فرض کرتا بھی ہے چھوڑتا بھی ہے، واجب کرتا بھی ہے چھوڑتا بھی ہے، سنن موقدا کرتا بھی ہے چھوڑتا بھی ہے، حرام سے بچتا بھی ہے کرتا بھی ہے، مکروہ تحریمی کرتا بھی ہے، مکسچر ہے یا بالکل نہیں ہے خطرے میں. جیسے کہ اس میں میں نے مثال دی کہ بد عملیوں نے پکڑ لیا اسے اور ایسا عشق میں گرفتار ہو گیا کہ اس نے مذہب بدل دیا، مذہب بدل دیا اور تاریخ طے ہو گئی نکاح کا، نکاح کی. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، تاریخ طے ہو گئی، اب شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگی، شادی کی تیاریاں ہونے لگی، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی کہ اوپر سیڑھیوں سے چل رہا تھا لوفٹ میں سے کوئی سامان نکالنے کے لیے، پرانے زمانے کی لیڈر سیڑھیاں، پھسلا اس پر سے، پھسلا اور نیچے گرا اور گرتے ہی گردن ٹوٹی، گردن پہ گرا گردن ٹوٹی، جنت بھی گئی اور لڑکی بھی گئی، نہ لڑکی ملی نہ جنت ملی، مولا کو بھی کھویا اور لیلا کو بھی کھویا، نہ لیلا ہاتھ آئی نہ مولا ہاتھ آیا. صرف ایمان اگر ہے، اور ایمان کے ساتھ بد عملیاں ہیں، شراب چل رہی ہے، شراب چل رہی ہے، یا زنا میں مبتلا ہے، یا جھوٹ میں مبتلا ہے، کوئی کسی بد عملی ہے جس پر اصرار ہے، کر رہا ہے، توبہ نہیں کرتا، افسوس نہیں ہوتا، چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتا، ایسا شخص علا خطر، یہ خطرے میں ہے. ایک مگر اللہ کا فضل ہوا اور کسی طرح ایمان بچا کر آخرت میں لے گیا، گرتے پڑتے پیٹتے پٹاتے کسی نہ کسی دن جنت میں جائے گا، ایک شخص. دوسرا وہ جس کے پاس ایمان بھی ہے اور ایمان کے ساتھ پہلے لیول کا اعمال صالحہ، پہلے لیول کا اعمال صالحہ، یعنی کیا؟ فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن موقدہ ہیں، حرام سے بچتا ہے، مکروہ تحریمی سے بچتا ہے، مکروہ تنزیہی سے نہیں بچتا، اس لیے کہ اس میں گناہ نہیں ہے. سنن غیر موقدہ نہیں پڑتا، گناہ نہیں ہے اس میں، سنتیں مستحبات نوافل چھوڑ دیتا ہے جسے کہ عام رواج ہوتا چلا جا رہا ہے. مگر اعمال صالحہ کے پہلے لیول کی اس نے حفاظت کر لی، یہ کامیاب، اسے دنیا میں سکون ملے گا، موت کے وقت حسن خاتمہ گارنٹیڈ، قبر میں راحت گارنٹیڈ، قیامت کے دن عرش کا سایہ گارنٹیڈ، نامے اعمال دائیں ہاتھ میں گارنٹی، پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا، جہنم میں جائے گا بھی نہیں اور سیدھا جنت میں. اگر یہ کامیاب ہے تو تیسرا بندہ ایمان بھی ہے، اعمال صالحہ کا پہلا لیول بھی ہے اور اعمال صالحہ کا دوسرا لیول بھی ہے، سنن غیر موقدہ بھی ہے، دوسری سنتیں بھی ہے، مستحبات بھی ہے، نوافل بھی ہے، نوافل بھی ہے، وہ کتنا کامیاب ہوگا، وہ کتنا کامیاب ہوگا. اب اس کی کوئی لیمٹ نہیں، وہ کتنا دنیا میں اس کو کتنا سکون ملے گا، کتنا سکون. اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب گرم گرم ریت میں کھینچا جاتا تھا تو وہ احد کہتے تھے، احد 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 احد. تو ایسے ہی دل کو تسلی دینے کے لیے نہیں، ارباب معرفت نے لکھا ہے کہ اصل میں بات یہ تھی کہ اعمال صالحہ کے پہلے لیول کے بعد اعمال صالحہ کے دوسرے لیول میں اتنے اونچے ہو گئے تھے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہ جب وہ احد احد کہتے تھے تو انہیں ایک خاص قسم کی مٹھاس نصیب ہوتی تھی. تو جیسے کڑوی دوا پینے کے بعد شہد کا چمچ پلایا جاتا ہے تاکہ وہ دوا کی کڑواہٹ ختم ہو جائے, تو یہ جو زمین پر گھسیٹے جانے کی کڑواہٹ تھی اس کڑواہٹ کو دور کرنے کے لیے وہ احد احد کی مٹھاس کے چمچ پیتے تھے. احد احد کہتے تھے تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں کسی تکلیف میں ہوں. اتنے اعلیٰ درجے کے لیول پر یہ پہنچ, اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. پھر اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہ منہ میں پانی آتا ہے جیسے گلاب جامن, رس گلے اور بادام برفی, پستہ برفی, سموسے, پکوڑے, بریانی کا نام سن کر منہ میں پانی آتا ہے. تو انہیں نیک اعمال کا سن کر منہ میں پانی آتا ہے کہ میں کب مجھے موقع ملے اور میں یہ کام کروں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے طاعون امواس میں, بہت صحابہ شہید ہو گئے تھے, جورڈن میں ان کا مزار ہے. تو اتنی عمر نہیں تھی, 30s میں ارلی 40s میں ہوں گے. تو انتقال کے وقت کہہ رہے ہیں, بستر پر پڑے ہوئے ہیں, سننے والے سن رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے بلا رہا ہے اپنے پاس, مگر تو جانتا ہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا. حضرت معاذ ابن جبل صحابی, تو جانتا ہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا, مرنا نہیں چاہتا. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ مگر تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں دنیا میں اس لیے رہنا نہیں چاہتا تھا کہ میں باغات لگاؤں, میں نہروں کو جاری کروں, بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کروں, نہ میں تو دنیا میں اس لیے رہنا چاہتا تھا کہ جون جولائی کی گرمی میں جب لمبے لمبے اور سخت روزے ہوتے ہیں اس وقت روزے رکھ کر روزے کی مٹھاس کو حاصل کروں. منہ میں پانی آتا تھا. ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبًا من ذکر اللہ, کہ تیرا منہ اللہ کے ذکر سے برابر تر و تازہ رہنا چاہیے, ہر وقت منہ میں تر و تازگی. تو عام محدثین نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت زبان پر ذکر جاری رہنا چاہیے, اس لیے کہ جب کوئی شخص خاموش بیٹھا رہتا ہے تو منہ خشک ہو جاتا ہے, اور جب بولنا شروع کرتا ہے تو تازہ ہو جاتا ہے منہ. تو کہا کہ منہ کو تازہ کرو اللہ کے ذکر سے, ادھر ادھر کی دوسری اول پھول سے نہیں. مگر حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ, اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وامنوالہ کی اتنی محبت پیدا کرو, اتنی محبت پیدا کرو, اتنی محبت پیدا کرو کہ جب اللہ کا نام لینے کا دل میں خیال آئے تو اس سے پہلے ہی منہ میں پانی آ جائے. جیسے پھل کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا ہے, سموسے کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا ہے, تو اللہ کے نام کے تصور سے منہ میں پانی آ جائے. یہ تو سیکنڈ لیول, سیکنڈ لیول. یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یحییٰ ابن سعید القطان رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے 20 سال تک لگاتار ایک دن ناگا کیے بغیر تہجد کی نماز میں روزانہ ایک قرآن ختم کیا. اب جس کا نفل عمل کا اتنا اہتمام ہے, نفل کا, تو پھر مستحب اور سنت اور سنت غیر مؤکدہ کا کیا حال ہوگا, اور اس سے آگے پھر سنت مؤکدہ کا اور واجب کا کیا حال ہوگا, اور اس سے آگے فرائض کا اور حرام سے بچنے کا کیا اہتمام ہوگا. نفل کی بات کر رہا ہوں, تہجد کی نماز نفل, تہجد میں قرآت بھی نفل, اور پھر اس پر مزید یہ کہ پورا ایک قرآن پڑھنا, یہ پھر نفل. 20 سال تک ایک رات ایسی نہیں گئی کہ تہجد میں انہوں نے پورا قرآن نہ پڑھا ہو. اور حضرت ابوبکر ابن عیاش رحمہ اللہ تعالی ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زندگی کے 30 سال ایسے گزرے 30 ایئرز جس میں ایک رات ایسی نہیں گزری جس میں انہوں نے تہجد میں پورا قرآن نہ کیا ہو. حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی یہ ہمارے جیسے نہیں تھے. ہم کیسے ہیں کہ نفل لیول کے اعمال میں ہم مشغول رہتے ہیں اور وہ پہلے لیول کے اعمال سے بے فکری نہ, ایسے نہیں تھے یہ. ان کی زندگیوں میں اگر نفل اعمال کا اتنا اہتمام تھا تو خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فرائض کا اور ضروری درجہ جو اعمال صالحہ کا تھا اس میں کتنا اہتمام ہوگا. ان کا نام تھا حمامت المسجد. کبوتر جو ہے کبوتر وہ کسی گھر میں گھونسلہ بناتا ہے, تو سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ مسجد کا کبوتر ہے, مسجد ہی میں زندگی گزارتے تھے, صبح سے شام مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت. اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد تھے, بڑے محدث تھے اور بڑے فقیہ, صرف عابد نہیں تھے. اور جنگ حرہ کے بعد ایک جنگ واقع ہوئی ہے مسلمانوں کے درمیان مدینہ منورہ کے باہر, تو جنگ حرہ کے بعد کچھ دنوں تک مسجد بند رہی. جو باغی لوگ تھے جنہوں نے مدینہ منورہ پر قبضہ کر لیا, تو جب تک نظم قابو میں نہ آئے اس وقت تک انہوں نے اپنی مصلحت کی خاطر چاروں طرف سے دروازے بند کر دیے مسجد نبوی کے. یہ مسجد کے کبوتر تھے, باہر جو کچھ ہو رہا تھا اس سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں تھا, تو کسی کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو جب سپاہیوں نے مسجد کو خالی کروایا تو یہ اندر رہ گئے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کو یہی منظور ہو کہ مسجد نبوی میں کوئی نماز خالی نہ جائے. یہ خود فرماتے تھے کہ میں اندر رہ تو گیا تھا مگر ششو پنج میں تھا کہ دروازے چاروں طرف سے بند ہیں, نہ کھڑکیاں نہ کچھ, مجھے پتا کیسے چلے گا کہ نماز کا وقت ہے یا نہیں, نماز کیسے پڑھوں گا. تو کہا کہ میں اسی فکر میں تھا کہ سب سے پہلی نماز کا جب وقت آیا تو روضہ پاک سے میں نے اذان سنی. کتنے بڑے آدمی ہوں گے. تو کہا کہ جتنے دنوں تک میں مسجد نبوی میں پڑا رہا تو مسجد نبوی میں روضہ پاک سے اذان کی آواز آتی تھی اور میں نماز کی تیاری کر لیتا تھا. یہ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی. ایک روایت کے مطابق 40 سال اور دوسری روایت کے مطابق 50 سال. فرماتے ہیں کہ یا تو 40 سال یا 50 سال. 50 سال کو رہنے دیجئے, کم کو لے لیجئے. 40 سال میں ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ امام نے اللہ اکبر کہا ہو اور وہ نماز میں شریک نہ ہو. تکبیر اولا کے سلسلے میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ رکوع میں جانے سے پہلے پہلی رکعت میں جو شریک ہو جاتا ہے یہ وہ شخص ہے جسے تکبیر اولا مل گئی, اس لیے کہ ابھی دوسری تکبیر ہونے سے پہلے ہی آ گیا ہے تو تکبیر اولا مل گئی. تو اگر سورہ فاتحہ کے ختم ہونے کے بعد بھی نماز میں امام کے ساتھ آ جاتا ہے تو کہ میں نے تکبیر اولا پا لی. اس لیے کہ تکبیر اولا کا مطلب یہ کہ رکوع کی تکبیر کے ہونے سے پہلے. اب ایک شخص جو ہے وہ امام رکوع میں چلا گیا اللہ اکبر کہہ کر اور رکوع میں شریک ہو گیا, رکعت مل گئی مگر تکبیر اولا نہیں, تو تکبیر اولا کی اسے فضیلت نہیں ملے گی. مگر اہتمام اتنا تھا کہ امام کے ساتھ اللہ اکبر 40 سال تک امام نے اللہ اکبر کہا تو یہ شریک تھے. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے جلسے میں تشریف لائے, اور ہوتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو چاروں طرف سے لوگ گھیر لیتے ہیں اور بہت سے ان پڑھ بھی ہوتے ہیں, بہت سے وہ بھی ہوتے ہیں جو آداب المعاشرت سے واقف نہیں, اور بہت سے وہ بھی ہوتے ہیں جو مسائل سے واقف نہیں. تو راستے میں جہاں کہیں کوئی مل گیا ملاقات شروع کر دی. اب یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اذان ہو چکی ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ اقامت ہو رہی ہے اور نوٹس بورڈ کو دیکھ رہے ہیں. اقامت کا مطلب یہ ہے کہ سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اللہ کا منادی بلا رہا ہے اور آپ نوٹس بورڈ کو دیکھ رہے ہیں, اللہ کا منادی بلا رہا ہے اور جیب سے پیسے نکال کر للہ کے بکس میں ڈال رہے ہیں. یہاں تو نماز شروع ہو رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اقامت حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ, حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نماز کے آدھ پون گھنٹے پہلے سے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے تھے کہ بھائی کیا وقت ہوا, کیا وقت ہوا, یعنی فکر لاحق ہو جاتی تھی, فکر لاحق ہو جاتی تھی. میرے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی کا معمول یہ تھا کہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے, تہجد اور اپنا ذکر اپنے معمولات وغیرہ سے فارغ ہو کر مسجد میں ایسے وقت پر پہنچتے تھے کہ اذان ہو رہی ہوتی تھی. اور ہمارے انڈیا پاکستان میں بہت سی جگہوں پر اذان آدھ گھنٹہ پہلے ہو جاتی ہے, پون گھنٹہ پہلے ہو جاتی ہے. تو حضرت کے یہاں بھی اذان اور فرض نمازوں میں کافی فاصلہ تھا, تو مسجد میں داخل ہوتے تھے اذان ہو رہی ہوتی تھی, اذان سے فارغ ہو کر حضرت دو رکعت سنت پڑھتے تھے, اور دو رکعت سنت پڑھنے سے لے کر فرض تک میں اپنی تلاوت کو پوری فرماتے تھے, اس لیے کہ آدھ گھنٹہ باقی رہتا تھا. تو نماز شروع ہو جاوے, اول تو یہ کہ اذان ہو جائے تو اذان کے بعد ہی اپنا ذہن جو ہے وہ سمیٹنا شروع کرو. بیوی سے ہٹاؤ, بچوں سے ہٹاؤ, کام کاج سے ہٹاؤ, دوستوں سے ہٹاؤ, نگاہیں نیچی ہو اور اللہ کی طرف, اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان, اذان ہوتے ہی چاہے 15 منٹ ہو چاہے 20 منٹ ہو, جلدی آ گئے تو مسجد میں آ جاؤ اور بیٹھ جاؤ. اور اقامت شروع ہو جائے اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت مولانا بایزید صاحب رحمت اللہ علیہ, ہمارے گجرات کے تھے, ساؤتھ افریقہ میں رہتے تھے. ان کا انتقال ہوا, انتقال کے بعد ان کے بارے میں کچھ مضامین چھپے تو میں نے پڑھے, تو اس میں یہ لکھا تھا کہ ان کی عادت یہ تھی کہ اذان جب شروع ہوتی تھی, اذان اذان کے لیے اتنا احترام تھا اذان, کہ اذان شروع ہوتی تھی تو بڑھاپے میں بھی مسجد کی طرف جاتے ہوئے اگر اذان لیٹ ہو گئے مسجد میں جانے میں اور اذان شروع ہو گئی تو جہاں ہوتے تھے وہیں کھڑے رہتے تھے, اور اسے ادب کے خلاف سمجھتے تھے کہ مؤذن اللہ کے نام کو بلند کر رہا ہے اور میں اس وقت چلوں. اور اگر ایسا کبھی مغرب کی نماز میں ہوتا تھا, مغرب تو اب اگر وہیں کھڑے رہتے ہیں تو تکبیر اولا فوت ہوتی ہے, کہتے کرتے یہ تھے کہ رک جاتے تھے اور مؤذن جب دو کلمات کے بیچ میں وقفہ کرتا تھا تو ایک دو قدم اٹھاتے تھے اور پھر شروع کرتا تھا تو رک جاتے تھے. اللہ ہمیں بھی ایسا ادب نصیب کرے. یہ ایک عام بیماری ہے, عام بیماری. مسجدوں میں بات چیت بہت ہوتی ہے, نمازوں سے پہلے دیکھو تو شور, نمازوں کے بعد دیکھو تو شور, نکاح سے پہلے, نکاح کے بعد, بیانات سے پہلے, بیانات کے بعد, حتیٰ کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی شور 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 شور. پھر اللہ کی رحمت ہم پر کیسے اترے گی میرے بھائیوں؟ اتنی فضیلت کہ مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے, تم بھی کہو اللہ اکبر, سنو اور مؤذن جو کلمات کہتا ہے ان کلمات کو دہراؤ, حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, اور جب مؤذن اذان سے فارغ ہو جائے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, تم بھی کہو لا الہ الا اللہ, اس کے بعد درود پاک پڑھو, اور درود پاک پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھو, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور بخاری شریف کی حدیث ہے, حلت له شفاعتی یوم القیامہ, ایسے شخص کے لیے میری شفاعت قیامت کے دن واجب ہو جائے گی, واجب. یعنی اتنا آسان نسخہ بتایا, مگر نہیں, مسجدوں میں آپ دیکھیے, مغرب کے وقت میں دیکھیے مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے مگر لوگ باتوں میں مشغول ہیں, اذان ہو رہی ہے اور باتوں میں مشغول. اور اب یہ ریسیور سسٹم نے انگلینڈ میں بھی کتنا آسان کر دیا عورتوں کے لیے بھی, بیماروں کے لیے بھی, کہ گھروں میں بیٹھے بیٹھے بھی اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں. شفاعت واجب. اور اس کے بعد میں دو باتیں اور آپ کو مفید بتاؤں, میں نے حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے سنا کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے امت سے یہی ایک دعا کروائی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی دعا نہیں کروائی ہے اپنے لیے. اپنے لیے امت کو کہا کہ اذان کے بعد میرے لیے دعا کرو, وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا, کہ ان کو مقام وسیلہ دیجیے اور مقام محمود پر ان کو پہنچائیے. یعنی اس میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے یہی ایک دعا کروائی, یعنی اپنے لیے, اور 24 گھنٹے میں اذان کے بعد یہ دعا کرنے کے لیے کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان کے بعد دعا کی قبولیت کے جتنے امکانات زیادہ ہیں اتنے امکانات اور کسی وقت پر نہیں ہوں گے. اگر تہجد کے موقع پر ہوتے تو فرماتے کہ تہجد میں میرے لیے دعا کرنا, اگر کوئی اور موقع ہوتا 24 آورز میں. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ قبولیت کی گھڑی یہ ہے. تو ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اذان کے بعد اس دعا کو پڑھنے کے بعد اپنی بھی جو دنیا اور آخرت کی ضرورتیں ہوتی ہیں اس کو بھی مختصر مانگ لینا چاہیے. اور دوسری بات, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ جو شخص اس دعا کا اہتمام کرتا ہے, یعنی اذان کو سنتا ہے اور اذان کو سننے کے بعد کلمات کو دہراتا ہے اور درود پاک پڑھ کر اس دعا کو پڑھتا ہے, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے لیے حسن خاتمہ کی بشارت ہے. اور استدلال عجیب طریقے سے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے ہوگی, کافروں کے لیے نہیں. تو جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو اس پر عمل کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی, تو مومن ہو کر مرے گا تو شفاعت کر سکیں گے. تو کہا کہ جو اس پر عمل کرے گا اس کے لیے حسن خاتمہ کی بشارت. تو بھائی سب عزم کرو گے اب سے اذان کے وقت ہم بالکل خاموش ہو جایا کریں گے, اور دوسروں کے ساتھ جو مسافہ, معانقہ, ملاقات, اس میں ذرا اس کا بھی خیال رکھو کہ کہیں ان کو ناگواری نہ ہو. ایک شخص جو ہے مسجد میں داخل ہو رہا ہے, اب عین مسجد میں داخل ہوتے وقت, مسجد سے نکلتے وقت وہ کچھ پڑھنا چاہتا ہوگا مثلاً, اس وہاں ہم ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں بیچ میں. کبھی کبھی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے فوکس, جیسے میں نے کہا کہ اذان ہوتے ہی فوکس پورا اللہ کی طرف ہو جائے, مسجد میں آ جاؤ, آگے کی صف میں بیٹھ جاؤ, بیٹھ کے سنت وغیرہ پڑھ کے دعا میں مشغول ہو جاؤ. اس لیے کہ حدیث میں آتا بھی ہے, ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی تائید ہوتی ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت قبولیت دعا کا ہے. دعا میں مشغول ہو جاؤ, قضا نماز میں مشغول ہو جاؤ, تلاوت میں مشغول ہو جاؤ, ملاقاتیں وغیرہ بعد میں بھی ہو سکتی ہے. اور اگر رہ بھی گئی تو کیا حرج ہے, اگر ہم جلدی میں ہیں تو کسی کو کہہ کے چلے جانا چاہیے کہ بھائی ابراہیم بھائی کو کہہ دینا کہ میں مسجد میں آیا تھا, اچانک ہی آنا ہوا, آپ ذرا مشغول تھے, میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو تکلیف ہو, جلدی میں تھا تو میں چلا گیا ہوں. بعد میں ٹیکس کر دو کہ میں آیا تھا مگر جلدی میں تھا اور آپ کو میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا. یہ کیا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو پریشان کریں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ مغرب کی نماز کے لیے آ رہے تھے اور ملاقاتیوں کا ہجوم ہوا. تو ملاقاتیوں کا ہجوم ہوا تو وہ تکبیر اولا کا اعلی درجہ فوت ہو گیا. رکو سے پہلے تو شریک ہو گئے مگر اللہ اکبر جو شریک وہ فوت ہو گیا. تو نماز کے بعد جب لوگوں نے ان کو دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے, اتنی افسردگی ہوئی. میں کسی اور کی تو کیا بات کروں, میں خود ہی بالکل بیکار اور گنہگار آدمی, ہماری ایک رکعت کیا چاروں رکعتیں بھی چلی جاتی ہیں تو ہمیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا, ہمیں دل میں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ کچھ ہوا ہے. ارے بھائی چھوڑو نا چار رکعت, ہماری جماعت چھوٹ جائے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا. ارے جماعت کو بھی چھوڑو, ہماری نماز قضا ہو جائے تو احساس نہیں ہوتا, ہماری نماز قضا ہو جائے تو احساس نہیں ہوتا. کھانے میں اگر بریانی کی جگہ پہ دال چاول آ گئے تو فرق محسوس ہوگا, روٹی گھر کی پکی ہوئی روٹی کی جگہ پر بریڈ آ جائے تو فرق محسوس ہوگا, اس میں فرق محسوس نہیں ہوتا. تو افسردہ, اب حضرت کا ایک شاہانہ انداز تھا, اللہ نے بہت باروب بنایا تھا حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو, بہت باروب تھے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ, فقیری میں بادشاہت کرنے والے تھے. کسی نے ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت خیریت تو ہے, تو بہت افسوس کے ساتھ کہا کہ 22 سال کے بعد آج ملاقاتیوں کی وجہ سے میری تکبیر تحریم فوت ہو گئی. 22 سال کے بعد تکبیر تحریم فوت ہو گئی. ان کے خلیفہ اور ہمارے حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالی کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے, اور اس زمانے میں لوگ حج کرتے تھے تو 2-2, 3-3, 4-4 مہینے تک رہتے تھے. تو ان کے خدام کہتے ہیں, یہ لکھا ہوا ہے تذکرۃ الخلیل میں ان کی سوانح میں, کہ حج کے دوران مسجد نبوی میں اور حرم شریف میں ایک نماز ایسی حضرت نے نہیں پڑھی جو صفے اول میں امام صاحب کی دائیں طرف نہ ہوئی ہو. یعنی دو اہتمام کیے, ایک تو یہ کہ تکبیر اولا صرف نہیں, تکبیر اولا کا بھی اہتمام صفے اول کا, اور صفے اول میں بھی دائیں طرف, اس لیے کہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف, کہ جو مصلی دائیں طرف امام کے نماز پڑھتے ہیں ان پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں. بارش ہو دھوپ ہو ہر حال میں مسجد میں جاتے تھے. تو جن کا نفل اعمال کا یہ لیول, حضرت سوید ابن غفلہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم گزرے ہیں, 120 سال کی عمر سے متجاوز ہوئے, تو ان کے حالات میں لکھا ہے کہ 120واں سال جب ہوا عمر کا, اس وقت بھی رمضان المبارک میں تراوی کی امامت کرا رہے تھے. اور آج کل ہم حفاظ 15-16-17 سال کی عمر میں فارغ ہوتے ہیں اور 4-5 سال 4-4 رکعت پڑھا کے ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں 20 سال کی عمر میں. ہمارے اور ان کے درمیان 100 سال کا فاصلہ رہ جاتا ہے, وہ 120 سال کی عمر میں بھی ریٹائرڈ نہیں ہوتے اور ہم 20 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہو جاتے. تو 120 سال کی عمر میں آپ میں سے بہت سے حضرات نے دیکھا ہوگا شیخ عبدالعزیز بن صالح رحمہ اللہ تعالی تھے مسجد نبوی کے امام, اور جہری نماز تقریباً وہی پڑھاتے تھے, عمر ان کی 80 سے متجاوز تھی. فجر میں دیکھو تو شیخ عبدالعزیز بن صالح, مغرب میں دیکھو تو شیخ عبدالعزیز بن صالح, عشاء میں دیکھو تو شیخ عبدالعزیز بن صالح, اخیر میں شیخ حذیفی صاحب کے حصے میں ایک نماز آئی تھی, باقی دو تو وہی پڑھاتے تھے. اور تراوی میں دیکھو تو شیخ عبدالعزیز بن صالح 20 رکعت, اخیر میں 10-10 رکعتیں ہوئی, اور ختم قرآن میں دعا بھی وہ کراتے تھے اور ایسی دل کو ہلا دینے والی دعا کراتے تھے. اور 20 رکعت تراوی پڑھانے سے فارغ ہونے کے بعد اخیری 10 دن میں وہاں جماعت کے ساتھ تہجد کی نماز ہوتی ہے, تو اس میں 3-3.5 پارے, کبھی 2 پارے, کبھی 1.5 پارا, کبھی 2.5 پارے, اس میں بھی دیکھو تو شیخ عبدالعزیز بن صالح. ان دنوں میں رمضان المبارک میں وہاں کئی مرتبہ میرا جانا ہوا تو شیخ عبدالعزیز بن صالح, اور آپ پیچھے کھڑے ہو کر اگر ان کی تلاوت سنیں, 70-80 سال کی عمر کا بوڑھا, مگر آپ کو اگر ان کے قوائف معلوم نہ ہو تو آپ کو ایسا محسوس ہو کہ 30-35 سال کا کوئی قاری تلاوت کر رہا ہے, اور پورا توجہ کے ساتھ گریا بھی تاری ہوتا ہے, روتے دھوتے بھی تھے, اور جب جنت وغیرہ کا تذکرہ آتا تھا تو محسوس ہوتا تھا کہ شیخ کے قلب میں فرحت ہے پوری توجہ کے ساتھ. میں اب اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں, اصل جو کہنے کے لیے بیٹھا تھا وہ رہ گیا ہے, کوشش کروں گا کہ کل ظہر کے بعد وہ بات کہوں. یہ ایک پہلا حصہ ہوا ہے. ابھی عمل صالحہ کا پہلا لیول کیا ہے, ان کاموں کو ان کاموں کو چھوڑنے سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے, ان کو چھوڑنا ہی نہیں ہے. فرض, واجب, سنہ, موکدہ, حرام اور مکروہ تحریمی, اور ان کاموں میں سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنا جن کو نہ کرنے سے اللہ ناراض تو نہیں ہوتا مگر کرنے سے خوش ہوتا ہے, کرنے سے خوش ہوتا ہے, کرنے سے خوش ہوتا ہے. ایک بیٹا جو ہے اپنے باپ کی فرما برداری کرتا ہے, وقت پر دکان کھولتا ہے, وقت پر دکان بند کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, مگر وہ دکان میں گزرتے ہوئے اس کی نظر کسی چاکلیٹ پر پڑ جاتی ہے اور اسے خیال آتا ہے کہ ابا کو یہ بہت پسند ہے, چلو یہ بھی لے جاؤں. نہ لے جاتا تو ابا ناراض نہ ہوتے, مگر لے جائے گا تو ابا بہت خوش ہوں گے. یہ ہے نفل, یہ ہے مستحب. تو دو لیول ہو گئے. ہمارے اکابر نے پہلے لیول کا تو اہتمام کیا ہی تھا, دوسرے لیول کا بھی بہت اہتمام کیا, دوسرے لیول کا بھی بہت اہتمام کیا, سنتوں کا, عام سنتوں کا, مستحبات کا, نوافل کا. اب یہ تین درجے, پہلا تو خطرے والا, ایمان ہے خطرہ, خطرے سے اگر بچ کر نکل گیا اور اخیر میں بھی خطرے سے بچ کر نکل گیا تو سیدھا جنت میں, اور خطرے میں پڑا تو جہنم میں جا کر کے بھی کسی نہ کسی وقت جائے گا بشرطے کہ موت کے وقت خطرے سے نکلے. یہ دوسرے دو جو ہے کہ ایمان ہے اور پہلے درجے کا, اور پھر ایمان ہے اور پہلے اور دوسرے درجے دونوں کے اعمال صالحہ ہے. ظاہر ہے کہ ان کے درجے میں بھی فرق ہے. پہلا جو ہے, پہلا جس کے پاس صرف ایمان ہے, یہ اللہ تعالی شانہ کا عام دوست ہے, کامن فرینڈ, ایک نارمل فرینڈ. اور یہ دوسرا جو ہے جس کی زندگی میں ایمان بھی ہے, ایمان کے ساتھ پہلے درجے کے اعمال صالحہ ہیں, یہ اللہ تعالی شانہ کا خاص فرینڈ, اسپیشل فرینڈ. اور تیسرا جو ہے وہ اللہ تعالی شانہ کا خاص محبوب فرینڈ, خاص محبوب دوست. وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. اب ختم کر رہا ہوں. پہلا تو خطرے میں ہے تو اس کیٹیگری میں تو ہمیں بننا ہی نہیں ہے. یہ دوسری کیٹیگری جو ہے, دوسری کیٹیگری کہ جس میں ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ پہلے درجے کے اعمال صالح, یعنی فرض بھی ہے, واجب بھی ہے, سنہ موکدہ بھی ہے, حرام سے بچتا ہے اور مکروہ تحریمی سے بچتا ہے, اور اگر ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے. بچتا ہے, ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ, یہ بھی اللہ نے ایک سہولت پیدا کر دی. ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے. اللہ تعالی شانہ نے دنیا میں سکون کا جو وعدہ کیا ہے وہ اس کو بھی کیا ہے, حسن خاتمہ کا وعدہ کیا ہے وہ اس کے لیے بھی ہے, قبر کے عذاب سے حفاظت اس کے لیے بھی, یہ پہلے درجے والے کے لیے, قیامت کے دن نام عمل دائیں ہاتھ میں اس کے لیے, پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا اس کے لیے, جہنم میں نہیں جائے گا اس کے لیے, جنت میں انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ اس کے لیے. یہ کون؟ اللہ تعالی کا خاص دوست. اور جو اعمال صالحہ کی اس کیٹیگری پر ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں استقامت. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ استقامت کے لیے دعا کرو, استقامت کے لیے دعا کرو, تو اس کو تھوڑا براڈ کر لو. جو خانقاہوں میں آتے جاتے رہتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں پیر بھائیوں سے کہ میرے لیے استقامت کی دعا کرو, تو وہ مراد یہ لیتے ہیں کہ یہ دعا کرو کہ ہر مہینے میں جاتا رہوں اور رمضان المبارک کے 10 دن کے اعتکاف بھی ہوتا رہے اور معمولات بھی. یہ نعرہ ہو گیا استقامت. ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی جب ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ میرے لیے استقامت کی دعا کرو تو وہ مراد لیتے ہیں کہ تبلیغ کی ترتیب پر میں چلتا رہوں. یہ نعرہ ہو گیا. میں استقامت کا معنی یہ ہے کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہو. یہ استقامت ہے, استقامت. تو اس کو عمل صالح بھی کہتے ہیں, استقامت بھی کہتے ہیں, اسے اسلام بھی کہتے ہیں, اسے کامل ایمان بھی کہتے ہیں, اسی کے مختلف, اسے ولایت خاصہ بھی کہتے ہیں, اسی کے مختلف نام ہیں. اور اس کے بعد وہ آگے آگے والا درجہ کہ ایمان بھی ہے, عمل صالح کا پہلا درجہ بھی ہے, عمل صالح کا دوسرا درجہ بھی ہے, سکون گارنٹیڈ, سکون گارنٹیڈ, حسن خاتمہ گارنٹیڈ, آگے ساری چیزیں گارنٹیڈ, اور اس کے ساتھ ایک اور چیز اس کے لیے گارنٹیڈ ہوتی ہے, بلکہ دو چیزیں اور گارنٹیڈ. پہلی چیز کیا, پہلی چیز یہ گارنٹیڈ ہوتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود اس کا سپروائزر اور مانیٹر ہو جاتا ہوں, اس کے بعد میں اسے کوئی غلط کام کرنے نہیں دیتا. کن تو سم اہل لدی یسما بہی و بسر اہل لدی یوب سرو بیہا وری جلح التی یمشی بیہا وید اہل لتی یب تشو بیہا, میں نگرانی کر غلط کام نہیں کرنے دوں گا. اور دوسرا, یہ مجھ سے جو مانگے گا اگر تقدیر بھی بدلنی پڑے تو تقدیر بھی بدل کر اس کی مانگ کو پوری کروں گا. ولئن سألني, تاکید ہے اس میں کہ ضرور, لأعطینہ ولئن استعاذ بی لأعیذنہ, اس لیے کہ وہ جو خاص دوست ہے یہ اس سے آگے والے درجے میں ہے کہ خاص محبوب دوست, خاص محبوب دوست, یہ میرا محبوب ہے, یہ میرا محبوب. تو ایمان اور عمل صالح سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے, ہر طرح کی کامیابی ملتی ہے, اسی میں سکون ہے. ایمان اگر ہے, ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں, ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے تو خطرے والا معاملہ ہے, کامن فرینڈ. اور کامن فرینڈ شپ کب ٹوٹ جاوے کچھ نہیں کہہ سکتے. ایمان ہے عمل صالح کا پہلا درجہ ہے, تقویٰ ہے, استقامت ہے, اور گناہوں سے بچنا ہے, اس کے لیے ساری گارنٹیز ہے. اور ایمان بھی ہے اور عمل صالح کا پہلا درجہ بھی ہے, دوسرا درجہ بھی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کو دو مزید فائدے ہوں گے, ایک یہ کہ میں خود اس کی نگرانی کروں گا, اسے غلط کام نہیں کرنے دوں گا, اور دوسرا یہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے دوں گا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں, تقدیر تیری. اب ایک سوال جو اصل آج کا موضوع ہے یا تھا, وہ انشاءاللہ آئندہ کل, کہ ہماری زندگیوں میں ایمان باقی رہے اور یہ عمل صالح آ جائے, اس کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, یہ انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اے ارحم الراحمین, رحم کا کرم کا معاملہ فرما, یسر و سہولت کا معاملہ فرما, عفو و عافیت کا معاملہ فرما, فضل و عنایت کا معاملہ فرما, حفظ و امان کا معاملہ فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں سے درگزر فرما, صراط مستقیم پر چلنے کی, جمنے کی, دوسروں کو چلانے کی, جمانے کی توفیق عطا فرما, مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما, آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما, جنت الفردوس میں جہنم سے بچا کر انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت عطا فرما. یا ارحم الراحمین, ہمارے قلوب کی اصلاح فرما,
ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما، ہمارے دلوں کو شرک سے اور کفر سے اور نفاق سے اور بدعت سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین شکوک و شبہات سے پاک فرما، وساوس سے پاک فرما، الہ العالمین غزائل سے پاک فرما، اخلاق رزیلہ سے پاک فرما، اخلاق حمیدہ اخلاق حسنہ سے آراستہ فرما، دلوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما، دلوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما، دلوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، الہ العالمین اعمال صالحہ کی خوب توفیق عطا فرما، الہ العالمین تجھے ناراض کرنے والے ہر کام سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین تجھے راضی کرنے والے ہر کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین نافرمانی کی ذلت سے ہمیں نکال دے، نافرمانی کی ذلت سے ہمیں نکال دے، نافرمانی کی ذلت سے ہمیں نکال دے، فرما برداری کی عزت عطا فرما، فرما برداری کی عزت عطا فرما، فرما برداری کی عزت عطا فرما، یا ارحم الراحمین تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا منعم ہے، تو ہی ہمارا محسن ہے، تو نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، اور الہ العالمین جب سے ہم دنیا میں آئے اس وقت سے اب تک تو ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا رہا ہے، الہ العالمین اس کے باوجود ہماری طرف سے تیری نافرمانی ہی نافرمانی رہی ہے، یا ارحم الراحمین ہم بڑے مجرم ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، الہ العالمین معاف فرما دے، الہ العالمین بقیہ زندگی کا جو حصہ رہ گیا ہے الہ العالمین اس میں تجھے راضی کرنے والے کاموں کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تجھے راضی کرنے کے لیے ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین دین ہم نے ایک کنوینئنس کی چیز سمجھ رکھا ہے، الہ العالمین جب آسان ہوتا ہے تو ہم کر لیتے ہیں، مشکل ہوتا ہے چھوڑ دیتے ہیں، الہ العالمین تیری حقیقی محبت حقیقی معرفت عطا فرما، اور الہ العالمین تیری محبت تیری معرفت کی خاطر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین الہ العالمین سب آنے والوں کو قبول فرما، سب آنے والوں کو قبول فرما، الہ العالمین ان میں بزرگان دین بھی ہیں، ان میں بڑی عمر کے حضرات بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، الہ العالمین ان میں نوجوان بھی ہیں، ان میں بیمار بھی ہیں، الہ العالمین جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، گھروں میں عورتیں بھی شریک ہیں، الہ العالمین حفاظ بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، قراء بھی ہیں، الہ العالمین ذاکرین بھی ہیں، الہ العالمین مبلغین اور داعی بھی ہیں، الہ العالمین ان میں سے کتنے تیری بارگاہ میں مقبول ہوں گے، الہ العالمین ان کی برکت سے ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے، معاف فرما دے، الہ العالمین معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، الہ العالمین مغفرت کا دائمی فیصلہ فرما دے، الہ العالمین حسن خاتمہ کا دائمی فیصلہ فرما دے، الہ العالمین خدمت دین کا دائمی فیصلہ فرما دے، یا ارحم الراحمین قبول فرما لے، ہم سب کو مقبول بنا لے، الہ العالمین ہماری نسلوں کو بھی قبولیت عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین یہ سب دوست احباب دور دور سے جن فکروں کو لے کر آتے ہیں، الہ العالمین ان فکروں کی برکت سے انہیں بھی اور ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں سرخ روئی عطا فرما، الہ العالمین الہ العالمین موت کے وقت کی قیامت کے دن کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین الہ العالمین وہاں ہمیں منہ دکھانے کے قابل بنا، الہ العالمین وہاں ہمیں منہ دکھانے کے قابل بنا، یا ارحم الراحمین اپنے اولیاء کاملین مخلصین مخلصین محبوبین متقین میں شامل فرما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین آپ اگر ہمیں معاف کر دیں گے تو آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوگی، اور الہ العالمین شیطان ناراض ہوگا، اور الہ العالمین آپ اگر ہماری بخشش نہیں فرمائیں گے تو آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلفت ہوگی اور شیطان بہت خوش ہوگا، یا ارحم الراحمین آپ شیطان کو ناراض کر کے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، آپ کے احسانات کا احساس نصیب کیجئے، الہ العالمین احسانات کی قدر نصیب کیجئے، ان میں سے سب سے بڑی نعمت آپ نے جو ایمان کی عطا فرمائی ہے، الہ العالمین اس کا حقیقی شکر عطا کیجئے،
اس کے بعد الہ العالمین آپ نے علم عطا کیا ہے, علم کا ماحول عطا کیا ہے, الہ العالمین نیک دوست احباب عطا کیے ہیں, الہ العالمین دین کی خدمت کے مواقع عطا کیے ہیں, دین سیکھنے کے مواقع عطا کیے ہیں, اس طرح کی مجالس آپ ہمیں عنایت فرماتے ہیں. الہ العالمین ان کی حقیقی معنی میں قدر عطا کیجیے. یہ ارحم الراحمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما. جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ عطا فرما. الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما. یہ الہ العالمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے, جو ہم سے امید رکھتے ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکائے مجلس, سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين, سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك.